جی آگے لکھیے بھائی، کتنے قول ہو چکے؟ پانچ. قول سادس، قول سادس جمہور علماء کے نزدیک، جمہور علماء کے نزدیک قرآن اپنی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے معجزہ ہے. قرآن اپنی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے معجزہ ہے. یعنی قرآن کا معیار فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے اتنا اونچا ہے، اتنا اعلیٰ ہے کہ کوئی اور کلام اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کہ اور کوئی کلام اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو قرآن جیسا فصیح و بلیغ کلام لانے سے، قرآن جیسا فصیح و بلیغ کلام لانے سے ساری مخلوقات عاجز ہیں، ساری مخلوقات عاجز ہیں. تو اس اعتبار سے یہ معجزہ ہے، تو اس اعتبار سے یہ معجزہ ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ جمہور کے نزدیک قرآن کس اعتبار سے معجز ہے؟ فصاحت و بلاغت. اتنا فصیح و بلیغ کلام ہے کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کوئی انسانی کلام بھائی، کوئی کسی مخلوق کا کلام بھائی، کوئی جیسا کلام بنا ہی نہیں سکتا بھائی. حتیٰ کہ بعض لوگوں نے اس کا مقابلہ کرنے کی بھی کوشش کی. ایران جسے فارس کہا جاتا تھا، یہاں کا سینکڑوں سال قبل کی بات ہے، یہاں کا ایک بہت بڑا ادیب تھا بھائی، بہت بڑا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں، بڑا مشہور واقعہ ہے کہ بہت شہرت تھی کہ اس جیسا ادیب کوئی نہیں. اس نے کہا میں قرآن جیسا کلام بناتا ہوں، مجھے یوں کرو سارے اسباب دو بھائی، مجھے کھانے پینے خرچے وغیرہ اور ضروریات سے بے فکر کر دو، مجھے میری یہ ضروریات پوری کرو تو میں تمہیں 6 مہینے میں قرآن جیسی کتاب لکھ دوں گا. چنانچہ اس کے لیے بادشاہ کی طرف سے مراعات وغیرہ اور انتظام کیا گیا، ساری ضروریات اس کی پوری ہوں، خوب دولت وغیرہ دی گئی، اور وہ اس نے قرآن کا مقابل تیار کرنا شروع کر دیا. 6 ماہ تک وہ کمرے میں بند کوشش کرتا رہا کرتا رہا. 6 ماہ بعد جب پوچھا گیا تو کہتے ہیں کمرے میں اس کے پاس کاغذوں کا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا جنہیں وہ لکھ لکھ کر پھاڑ کر پھینکتا رہا. پوچھا کتنا کام ہوا، کتاب تیار ہو گئی؟ کہتے ہیں نہیں، ابھی تک تو میں ایک جملہ بھی قرآن کے مقابلے میں نہیں لکھ سکا. ایک جملہ، میں جو بھی اپنا جملہ لکھتا ہوں پھر جب میں اس کا قرآن سے موازنہ کرتا ہوں تو مجھے اتنا خراب معلوم ہوتا ہے، اس کو میں پھاڑ کر پھینک دیتا، نیا جملہ تیار کرتا. تو 6 مہینے تک وہ ایک قرآن کی آیت کے مقابل ایک جملہ اپنا نہیں لکھ سکا. بھائی قرآن کی فصاحت و بلاغت اتنی اونچی ہے کہ انسان کے تمام مخلوقات بھی جیسا کلام نہیں بنا سکتی. آگے لکھیے بھائی, قرآن جب نازل ہوا, الگ سطر لکھیے گا بھائی, قرآن جب نازل ہوا, قرآن جب نازل ہوا تو عربوں کی فصاحت و بلاغت اپنے عروج پر تھی, تو عربوں کی فصاحت و بلاغت اپنے عروج پر تھی, عربوں کو اپنی فصاحت و بلاغت پر اتنا ناز تھا, عربوں کو اپنی فصاحت و بلاغت پر اتنا ناز تھا کہ وہ عربوں کے علاوہ باقی تمام دنیا والوں کو عجم کہا کرتے تھے. عجم عین جیم میم بھائی, عجم کہا کرتے تھے. عجم کا معنی ہے گونگے, عجم کا معنی ہے گونگے, یعنی جو بات نہ کر سکے. باقی تمام دنیا کو عجم کہنے کا مطلب یہ تھا, کہ ہمارا کلام اتنا اونچا اور اعلی اور بہترین ہوتا ہے, اتنا اعلی اونچا اور بہترین ہے کہ اس کے مقابلے میں باقی تمام دنیا والوں کا کلام لا کلام کی طرح ہے, یعنی ان کے کلام کی کوئی حیثیت ہی نہیں, اور ہماری فصاحت و بلاغت کے سامنے یہ لوگ باقی دنیا والے گونگوں کی طرح ہیں, سمجھ میں آیا بھائی؟ ایک شخص بات کرنے والا ہے, دوسرا گونگا ہے. کلام میں دونوں کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ گونگا بیچارہ تو ایک لفظ بھی نہیں بول سکتا, مقابلہ کیا کرے گا. تو عرب کا بھی یہ کہنا تھا کہ ہمارا کلام اتنا اعلیٰ ہے, باقی کا تو مقابلہ اس کا تقابل کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے یہاں پر، ہمارا اتنا فصیح و بلیغ اور عمدہ کلام ہے. اور یہ واقعی حقیقت بھی تھی، بڑی فصاحت و بلاغت ان کے کلام میں تھی. آگے لکھیے بھائی، عربوں کو اپنی فصاحت و بلاغت پر اتنا گھمنڈ تھا، اپنی فصاحت و بلاغت پر اتنا گھمنڈ تھا کہ انہوں نے اپنے مشہور شعراء کے قصیدے بیت اللہ کے اندر لٹکا رکھے تھے، تاکہ باقی دنیا میں سے کوئی بھی شخص حج یا تجارت یا کسی اور مقصد سے مکہ مکرمہ آئے، تو یہ قصائد بھی اس، یہ قصیدے بھی اس کے سامنے آ جائیں، اور وہ ذرا ہماری فصاحت و بلاغت کے شاہکار کلام کو ملاحظہ کر لے، یہ مشہور قصیدے سبع معلقات کے نام سے مشہور ہیں، میم عین لام قاف دو نقطوں والا الف تا، سبع معلقات کے نام سے مشہور ہیں. سات قصیدے لٹکائے بھائی بڑے بڑے مشہور شعراء کے، انتہائی فصیح و بلیغ کلام تھا، اس کو انہوں نے بیت اللہ کے اندر لٹکا رکھا تاکہ جو بھی دنیا میں سے آئے ذرا دیکھے ہماری فصاحت و بلاغت کو، دیکھے ہمارا کلام کتنا فصیح و بلیغ ہے، ہمارے شعراء کے اشعار کو ذرا دیکھے. تو اور واقعی انسان حیران ہوتا ہے ان کی فصاحت و بلاغت دیکھ کر، بھائی اتنا فصیح و بلیغ کلام، تشبیہات استعارات وغیرہ یہ چیزیں، اور حیران رہ جاتا ہے انسان. مثال کے طور پر بھائی امرؤ القیس ان کا مشہور ایک شاعر، اس کا بھی قصیدہ، اور اس میں اس کی ذرا ایک تشبیہ سنیں، کیسی کیسی وہ تشبیہات وہ دیتے ہیں بھائی. امرؤ القیس اپنے گھوڑے کی تعریف کر رہا ہے، اور گھوڑے ان کے ہاں یہ خوبصورت نازک سے، یہ گھوڑے پسندیدہ نہیں ان کے ہاں، وہ جنگجو لوگ تھے بھائی، تو ان کے ہاں جو گھوڑا جتنا بدشکل ہوتا وہ اتنا ہی زیادہ معروف ہوتا. بدشکل ہونے سے مراد یہ نہیں کہ شکل بری ہوتی، مانا یہ جس پر زخموں کے نشان لگے ہوئے، کہیں تیر کا نشان لگا، کہیں نیزے کا نشان لگا، کیونکہ یہ نشان بتلاتے تھے کہ معلوم ہوا یہ شخص اس گھوڑے کے ساتھ جنگوں میں شرکت کرتا رہا ہے، اور کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، بڑی جرت اور بہادر، بڑا بہادر انسان ہے، بڑی جرت والا انسان ہے بھائی. تو وہ جتنا زیادہ گھوڑے پر وہ نشانات وغیرہ ہوتے اتنا ہی زیادہ اس کو کمال سمجھا جاتا تھا. اب عمرو القیس اپنے گھوڑے کی تعریف کر رہا ہے بھائی، گھوڑے کی تعریف، اور اس کی دہشت کو بیان کر رہا ہے کہ میرا گھوڑا کتنا دہشت ناک ہے. کہتا ہے کہ میرا گھوڑا جب میدان جنگ کے اندر آگے بڑھتا ہے تو دشمنوں کی صفوں کی صفیں الٹ دیتا ہے، وہ جدھر کا رخ کرتا ہے وہ لوگ گھبرا کر گھبرا جاتے ہیں اور ہر طرف وہ تباہی پھیلا دیتا ہے میرا گھوڑا. اور میرا عجیب تشبیہ سنو آگے، کہتا ہے میرا گھوڑا جب میدان جنگ میں آگے بڑھتا ہے تو یوں معلوم ہوتا ہے جیسے پہاڑ کی چوٹی سے ایک بڑی سی چٹان لڑکتی ہوئی نیچے کو آ رہی ہے. اب آپ ذرا تصور کریں، پہاڑ کی چوٹی سے ایک بڑی سی چٹان لڑکتی ہوئی آ رہی ہو بھائی، اور نیچے کوئی انسان کھڑا ہو، کتنا خوفناک منظر ہوگا بھائی، کتنا خوفناک. کوئی مقابلے کی صورت ہے مجھے بتائیں بھائی؟ کوئی مقابلے کی صورت ہی نہیں ہے. اور آپ کو تو شاید تجربہ نہ ہوا ہو، مجھے اس صورتحال کا کچھ تجربہ ہوا ہے بھائی، سمجھ میں. تو ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا بھی تھا، اللہ تعالیٰ نے زندگی بچا لی جہاں بچنے کی کوئی صورت نہیں تھی، اسی طرح پہاڑ کے اوپر سے. تو تشبیہ اس کی سنیں، کہہ رہے کہ پہاڑ کے اوپر سے چٹان لڑکتی ہوئی آ رہی ہے بھائی. اب ایک بڑی سی چٹان چوٹی سے لڑکتی ہوئی، اچھلتی ہوئی بجلی کی رفتار سے، وہ کتنی رفتار سے آ رہی ہوگی، اور نیچے جو انسان کھڑا ہوتا ہے وہ جس طرف کو، اب اس کے پاس چند لمحے ہیں، وہ جس طرف کو بھی قدم اٹھاتا ہے لگتا ہے ادھر کو آ رہی ہے. چند لمحوں کے اندر وہ کوئی صورت ہی بچنے کی نہیں رہتی. بڑا ہی خوفناک، بڑی عجیب تصویر اس نے بیان کر دی بھائی، انسان حیران رہتا ہے بھائی. تو عربوں کو اللہ نے عجیب فصاحت و بلاغت دی تھی بھائی. اسی طرح صحابہ کی تشبیہات سنیں، انسان حیران رہ جاتا ہے بھائی. صحابہ عجیب مبارک اور پیاری تشبیہات بھائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں گرفتار ہوئے بھائی، بیمار ہیں، بیماری کی وجہ سے نماز کے لیے تشریف نہیں لا سکتے، کبھی ہمت ہو جائے تو تشریف لے آتے ہیں. تو ایک صحابی بیان فرماتے ہیں، صحابہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت تھی، ایسی محبت تھی جس کی مثال پوری انسانی تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ لفظ کہنے پر جنہوں نے اپنے ماں باپ بہن بھائیوں سب کی گردنیں اڑا دیں بھائی، نقصان پہنچانا نہیں، صرف حضور کی شان میں گستاخی کرنے والے میں وہ پھر اپنے رشتہ دار غیر کو نہیں دیکھتے تھے، اس کی گردن تن سے جدا کر دیتے تھے بھائی. اتنی عجیب محبت اللہ نے ان کو نصیب فرمائی تھی. تو صحابی فرماتے ہیں، صحابہ مسجد میں انتظار کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، صحابہ سخت بے چین ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ان کو والہانہ محبت تھی. اب انتظار میں نماز کا وقت ہے، تمام صحابہ مسجد میں جمع ہیں، منتظر ہیں کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ بہتر ہو، آپ تشریف لے آئیں اور ہمیں نماز پڑھا دیں. تو ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کا پردہ اٹھایا اور مسجد کی طرف جھانکا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا دروازہ مسجد کے اندر ہی تھا، گھر کا پردہ اٹھایا اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر جھانکا اور پھر آپ نے پردہ واپس گرا دیا. اشارہ تھا کہ معلوم ہوا تشریف نہیں لا سکے، نہیں لا سکتے، طبیعت اتنی زیادہ خراب آپ کی، بیماری اتنی زیادہ تھی. تو صحابی کی تشبیہ سنیں بھائی، عجیب مبارک اور پیاری تشبیہ. کہتے ہیں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹایا اور مسجد کے اندر جھانکا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور یوں چمک رہا تھا جیسے قرآن کا ورق ہوتا ہے. کتنی پیاری تشبیہ ہے بھائی، قرآن کا ورق کتنا مبارک اور منور ہے۔ صحابی کیا فرماتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور قرآن کے ورق کی طرح چمک رہا تھا۔ تو یہ عربوں کی فصاحت و بلاغت بھائی۔ جی آگے لکھیے بھائی، الگ سطح۔ اپنی فصاحت و بلاغت پر فخر کرنے، اپنی فصاحت و بلاغت پر فخر کرنے والے ان عربوں کے پاس جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لے کر آئے تو وہ عرب قرآن کی فصاحت و بلاغت دیکھ کر حیران رہ گئے بھائی، قرآن کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کے پاس ایک بڑا ہی آسان راستہ تھا کہ وہ قرآن جیسا کلام بنا کر لے آتے لیکن انہوں نے کبھی قرآن کے مقابلے میں کلام لانے کی کوشش ہی نہ کی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ قرآن جیسا کلام بنا ہی نہیں سکتے اس کے بجائے انہوں نے انتہائی مشکل راستے یعنی تلوار کو اختیار کیا کہ تلوار کے زور پر قرآن کا راستہ روکا جائے اور اس میں بھی اللہ نے انہیں ناکام و نامراد فرمایا الگ سطر میں لکھی ہوئی. قرآن کی فصاحت و بلاغت کا پتہ علم بلاغت سے چلے گا. مثال کے طور پر قرآن میں ہے انکی کنتی من الخاطئین خاطئین طا ہے بھائی طا خطا سے من الخاطئین. تو بظاہر یہاں پر من الخاطئات ہونا چاہیے یعنی مؤنث کا صیغہ کیونکہ ما قبل میں مؤنث کے صیغے ہیں, اس سے پہلے مؤنث کے صیغے ہیں, تو یہاں پر من الخاطئات کے بجائے من الخاطئین کیوں ذکر کیا گیا اس کی وجہ علم بلاغت بتلائے گا. اس کا پتہ علم بلاغت سے چلے گا. نیز اسی طرح قرآن میں ہے وکانت من القانتین قانتین میں قاف دو نقطوں والا ہے, پھر نون ہے, تا ہے دو نقطوں والی, یا نون من القانتین. یہاں پر بھی بظاہر من القانتات ہونا چاہیے کیونکہ پیچھے مؤنث کے صیغے ہیں تو یہاں پر من القانتات کی بجائے من القانتین کیوں اختیار کیا گیا اس کا پتہ بھی علم بلاغت ہی سے چلے گا الگ سطر نیز اسی طرح قرآن میں ہے، نیز اسی طرح قرآن میں ہے، یسألونک عن الأہلة، یسألونک عن الأہلة، الأہلة لکھنا آتا ہے بھائی، الف پھر لام الف پھر ہا دو آنکھوں والی، لام اور تا بھائی گولتا اور لام پر شد ہے، الاہلتی، یسألونک عن الاہلتی قل ہی مواقیت للناس، قل ہی مواقیت للناس، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند کے بارے میں پوچھا، چاند کے بارے میں پوچھا، کہ یہ مہینے کے شروع میں باریک ہوتا ہے، کہ یہ مہینے کے شروع میں باریک ہوتا ہے اور پھر بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، اور مہینے کے آخر میں پھر چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے، اور مہینے کے آخر میں پھر چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اسی بات کو قرآن میں ذکر کیا گیا، اسی بات کو قرآن میں ذکر کیا گیا، یسألونک عن الأہلة، یسألونک عن الأہلة، أہلة جمع ہے ہلال کی، أہلة جمع ہے ہلال کی، مہینے کے ابتدائی تین دن، مہینے کے ابتدائی تین دن میں جو باریک چاند ہوتا ہے اسے ہلال کہتے ہیں، مہینے کے ابتدائی تین دنوں میں جو باریک چاند ہوتا ہے اسے ہلال کہتے ہیں، آگے قرآن میں ان کے سوال کا جواب دیا گیا، آگے قرآن میں ان کے سوال کا جواب دیا گیا، قل ہی مواقیت للناس، کیا پیغمبر آپ فرما دیجئے، کیا پیغمبر آپ فرما دیجئے چاند کے ذریعے لوگ وقت معلوم کرتے ہیں، چاند کے ذریعے لوگ وقت معلوم کرتے ہیں، یعنی دنوں اور مہینوں کا حساب رکھتے ہیں، یعنی دنوں اور مہینوں کا حساب رکھتے ہیں، تو صحابہ نے اپنے سوال میں تو صحابہ نے اپنے سوال میں چاند کے چھوٹے بڑے ہونے کی وجہ پوچھی تھی، چاند کے چھوٹے بڑے ہونے کی وجہ پوچھی تھی، اور جواب میں چاند کے چھوٹے بڑے ہونے کے فائدے ذکر کیے گئے، چاند کے چھوٹے بڑے ہونے کے فائدے ذکر کیے گئے۔ تو بظاہر جواب سوال کے مطابق نہیں، تقریر بھی سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں؟ انہوں نے پوچھا تھا کہ چھوٹا بڑا کیوں ہوتا ہے، وہ نہیں بتلایا گیا بلکہ اس کے فائدے ذکر کیے گئے، تو بظاہر جواب کیا ہے؟ سوال کے مطابق نہیں۔ ایسا کیوں ہے اس کا پتہ بھی علم بلاغت ہی سے چلے گا، نیز الگ سطر لکھیے بھائی، نیز اسی طرح قرآن میں ہے یسألونک ماذا ینفقون، قل ما انفقتم، انفقتم الف نون فا قاف دو نقطوں والا تا مین، ما انفقتم من خیرن فللوالدین، قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، قاف دو نقطوں والا اس میں، والاقربین والیتاما، یتاما کیسے لکھیں گے؟ آخر میں میم اور یا ہے، یا کے اوپر کھڑی زبر، یتیم کی جمع، والیتاما والمساکین وابن السبیل جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا گیا، صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا گیا تو صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ماذا ينفقون کہ وہ اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں، تو انہیں جواب میں بتلایا گیا، کہ اپنے والدین رشتہ داروں یتیموں مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرو، تو سوال تھا تو سوال تھا کہ کیا خرچ کریں، اور جواب میں بتلایا گیا کہ کن پر خرچ کریں، اور جواب میں بتلایا گیا کہ کن پر خرچ کریں۔ تو بظاہر یہاں بھی جواب سوال کے مطابق نہیں، جواب سوال کے مطابق نہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ علم بلاغت سے پتہ چلے گا۔ الگ سطر لکھیے، نیز اسی طرح قرآن میں ہے، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي الَّذِي فَطَرَنِي فَاهِ، اس کے اندر فَاوِ فطرنی وإليه ترجعون اور مجھے کیا ہے کہ میں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے تو یہاں پر بھی بظاہر ترجعون کے بجائے ارجعو الف را جیم عین، ارجعو اعراب لگا لیں اس پر بھائی، ارجعو ہونا چاہیے، یعنی میں اسی کی طرف لوٹایا جاؤں گا کیونکہ ما قبل، کیونکہ اس سے پہلے واحد متکلم کے صیغے ہیں، تو ترجعون کی جگہ بھی واحد متکلم کا صیغہ ہونا چاہیے۔ پھر یہاں ترجعون کیوں لایا گیا؟ یہ تفصیل علم بلاغت بتلائے گا، آگے الگ سطر لکھئے بھائی، علم بلاغت تین علوم کا مجموعہ ہے، علم بلاغت تین علوم کا مجموعہ ہے، علم معانی، علم بیان اور علم بدیع. علم معانی، علم بیان اور علم بدیع با دال یا عین، علم بدیع. چلیے بس، هذا هو المرام. الله اعلم بحقيقة الكلام.